تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے قرآن پاک سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گی کہ ایک ایک لفظ ہمارے دلوں پہ اترے. آج ہم تیسرا پارہ شروع کریں گے، اور یہ پارہ اپنے اندر ایک بہت بڑا خزانہ رکھتا ہے. آئیے پارہ شروع کرتے ہیں. چند باتیں پارے کے شروع میں انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ دیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس پارے کے ایک ایک لفظ سے فائدہ اٹھا سکیں، اس کا حق ادا کر سکیں، اور بہترین طریقے سے یہ ہمارے عمل میں ڈھلے. تیسرا پارہ جو ہے اس کا بنیادی تھیم رسول ہے. یاد رکھیے کہ کسی بھی پارے کے اندر جو شروع کی آیتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ پورے پارے میں اسی کے بارے میں بات ہوتی ہے. قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں، جو صورتیں، ان کی ترتیب بھی جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پچھلے پارے کے آخری حصے میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں جو ہم آپ پر سچ کے ساتھ نازل کر رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ تو رسولوں میں سے ہیں. تو جب آپ رسولوں میں سے ہیں تو اس کے ساتھ ہی تِلْكَ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے ان کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو مجبوراً یعنی جبراً اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی رائے اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. دیکھیے پارے کا آغاز کتنی خوبصورت بات سے ہے. انبیاء کرام کے درمیان ایک کو اعلیٰ سمجھنا، ایک کو ہلکا سمجھنا، یہ بنیادی موضوع ہے اس میں. اصل بات یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ کیا، اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنی ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں مختلف ورائٹی ہوتی ہے. اگر آپ پہاڑوں کو دیکھیں، پہاڑ تو سارے ہیں لیکن کوہ طور کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے. اسی طرح غار حرا جس پہاڑ پہ اس کی حیثیت اپنی بن گئی، احد پہاڑ کی حیثیت ہے. پھر اسی طرح دیکھیں پھول تو سارے ہی ہیں لیکن گلاب کی ایک اپنی حیثیت ہے. پھل بھی بہت سارے ہیں لیکن آم کی ایک اپنی خوبی ہے، کھانوں میں سرید کھانے کی ہے. اسی طرح یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف خوبیاں دے کر پیدا کیا. اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کوئی کام لینا چاہتا ہے نا، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو بڑا یا چھوٹا کام دیا جائے. ہر کام بڑا ہوتا ہے. بعض دفعہ کوئی دیکھنے میں چیز چھوٹی لگتی ہے لیکن اصل میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک تار اگر مس ہو جائے تو پوری گاڑی رک جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے جب دین کی طرف ہم آئیں تو اس آیتوں کا میسج ہمیں کیا ملتا ہے کہ شخصیات میں نہ الجھو، انسانوں کو ایک دوسرے سے تقابل پہ نہ رکھو. تفریق بین الانبیاء کفر ہے، یعنی ایک نبی کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا یہ کفر ہے. اور لیکن تفضیل بین الانبیاء، ایک نبی کو دوسرے نبی پہ فوقیت حاصل ہے، یہ حقیقت ہے. یہاں سے ادب سکھایا جا رہا ہے کہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، اپنی محبتوں کے نام پر دوسروں کو چڑھانا نہیں چاہیے. میرا عالم، میرا استاد، میرا ٹیچر، میرا مفتی، یہ کچھ کر کے ہم دوسروں کو روکتے ہیں. اور یہ فطرت کا اصول ہے کہ ہر چیز ایک سے فرق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں، شخصیات میں نہ الجھو، دین کی روح کو سمجھو. ہر دور میں لوگ اصل مقصد سے ہٹتے ہی تب ہے جب دین کی اصل روح قم فانذر کو چھوڑ کر وہ شخصیات میں اور اپنے اپنے من پسند لیڈروں کی شخصیتوں میں کھو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس پہ نہ بحث کرو. بات تو یہاں انبیاء کرام کی ہے کہ ایک موقع تھا کہ جس میں ایک یہودی اور نصرانی میں جھگڑا ہو گیا. یہودی کہنے لگا موسیٰ افضل تھے کیونکہ ان سے اللہ نے کلام کیا. عیسائی کہنے لگا کہ عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کر لیتے تھے تو وہ افضل ہے. ایک مسلمان کو بھی جوش آیا کہا نہیں نہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. اور آج بھی بہت سارے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی پھر افضل ہیں کہ دوسرے ہیں. تو یاد رکھیے اپنے دور کے اعتبار سے ہر نبی ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ کا تحفہ تھا، اپنے وقت کا بہترین انسان تھا، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. لیکن ان سب کے حسن، ان کی خوبیوں کو جمع کر دیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ اللہ کے نبی کا تقابل موسیٰ سے کریں یا عیسیٰ سے کریں، کیونکہ وہ جس طرح ایک شعر بھی ہے نا کہ ید بیضا اور کچھ اس طرح کے اشعار ہیں کہ جس میں مختلف انبیاء کرام کے مختلف معجزات کو جمع کر کے اللہ کے نبی کو رکھا ہے. محبت کیجئے، کوئی بری بات نہیں ہے. آپ میں اللہ کے نبی کے لیے جتنی مرضی نعت پڑھیں، لیکن جہاں تقابل کریں گے تو اس پہ اللہ کے نبی کی اپنی حدیث ہے کہ لوگوں میرے بارے میں ایگزیجریشن نہ کرو، جیسے نصارہ نے مبالغہ کیا. بعض دفعہ ہم اللہ کے نبی کو دوسرے نبیوں سے تو نہیں تقابل کرتے، لیکن نسنجی کی وجہ سے اور بہت شدید محبت کی وجہ سے ہم ان کو اللہ کے مقابل کرنے لگ جاتے ہیں. یہ چیز ذرا احتیاط کرنے کی ہے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ آج تو انبیاء کرام نہیں ہے، تو میرا آپ کا آج کا اس آیت پہ عمل کیا ہے؟ آئمہ کرام، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے جو چار امام گزر گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ زیادہ اچھے تھے یا امام مالک اچھے تھے؟ سب اچھے تھے، بس فائدہ اٹھا لو. دیکھیے جب لوگ دوسروں کی خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے نا تو وہ اس کی ایک چیز سے محروم ہو جاتے ہیں. مثلا ایک کوئی انسان ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے، آپ بھی دین کا کام کرتے ہیں، اب آپ کسی میں اپنے سے زیادہ خوبی دیکھتے ہیں، حسد شروع ہو گئے، تقابل شروع ہو گئے، لوگوں کو اسے کاٹنا شروع ہو گئے. نہیں، کیا کریں، اس سے فائدہ لے لیں. کچھ دن بعد آپ بھی وہی باتیں کرنے لگیں گے، کیونکہ انسان جسے سیکھتا ہے اس کی بات آ جاتی ہے. اللہ سے مانگ لیجئے، جو کسی اور کو دے سکتا ہے تو وہ آپ کو کیوں نہیں دے سکتا. تو زندگی میں جن کو مقصد پیارا ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں پہ نہیں رہتے کہ فلاں چیز مجھے سوٹ کرتی ہے کہ نہیں، فلاں میرے حق میں ہے کہ نہیں. بس چلیے، بحثوں کو چھوڑیے، کام پہ پڑھیے. کیونکہ اس لیے کہ ایک ایسا دن ہم سب کی زندگی میں آنے والا ہے کہ جو دن ہماری زندگی میں سے نیکیوں کے سارے پتوں کو کاٹ دے گا. اس کی طرف اشارہ ہے اگلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، جو کچھ معلومات ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. یہ ہے وہ آیت جو ایک انسان کی راتوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے کہ میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، یہ وقت گزرنے والا ہے، میری زندگی سے یہ سب جو بھی آج اللہ نے موقع دیے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. ہر چیک کی ایک ایکسپائریشن ڈیٹ ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں، تمہاری زندگی کی ایکسپائریشن بھی آ رہی ہے. آپ گھر میں ایک معمولی سی بریڈ بھی لے آتے ہیں نا، آپ کوئی سبزی کو لے آتے ہیں، کچھ بھی، اس کے اوپر بھی ایکسپائریشن ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. اور ہم سب دنیا میں ایکسپائر ہو رہے ہیں، ہر دن ہمیں ختم کر رہا ہے. کرنا کیا کہ اپنے آپ کو کنورٹ کرو، اپنے آپ کو چینج کرو. جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دین سمجھتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اللہ کے راستوں میں کھپاتے ہیں. یہاں سے سورۃ بقرہ کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جہاں سے مالی معاملات ہیں، لیکن بیچ میں آیت الکرسی آئے گی. شروع میں رغبت دلا دی کہ دیکھو تمہارے پاس یہ نیکی کا موقع ہمیشہ نہیں رہے گا. یاد رکھیے، آپس کی لڑائیوں کو چھوڑیے، انا کو چھوڑیے، بحث مباحثے کو چھوڑیے، کون حق پہ تھا کون باطل ہے اس کو چھوڑیے، قصور کس کا تھا کس کا نہیں اس کو چھوڑیے، بلکہ نیکی کیجئے. باتوں سے زیادہ عمل کر کے دکھائیے، اس لیے کہ جب انسان کے پاس وقت نہیں رہے گا تو بات جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی. اور آپ دیکھیے کہ جب میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہیں نا، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ جس کی چیز ہے اسی کے راستے میں انسان کی وہ چیز کھپ جائے. مثلا کسی کا پین آپ نے مانگا، اب وہ پین آپ کو استعمال کے لیے دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے ذرا مجھے دینا، تو کیا ہمیں برا لگے گا؟ ہم خوشی سے دیں گے، ہم کہیں گے کہ بھائی اس نے دیا تھا، ہم نے اس کو واپس دے دیا. جب ایک انسان کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میری ہر چیز اللہ کی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو ہر چیز میں اللہ کا سمجھتا ہے. یہی ہے القرآن و حیاتی. یہ قرآن میری زندگی ہے، کیونکہ یہ قرآن مجھے زندگی دینے والے کے نام پہ اپنی زندگی لگانا سکھاتا ہے. اور یاد رکھیے، انفقو، شاید پہلی دفعہ آپ کو یہ حکم آج اپنے دل پہ محسوس ہوگا، خرچ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کل اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. کسی جگہ حکومت ایک نوٹ ختم کرنا چاہے تو کہہ دے کہ لوگوں 15 دن تک اس کو یوز کر لو، بعد میں کیا ہوگا، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، کسی نے چھپا لیے، رکھ لیے، کام آئیں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ جس دن وہ لے کے آئے گا وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں. میری آپ کی زندگی واقعی بیکار ہو جائے گی اگر ہمارے سانس اکھڑنے لگ گئے اور غرا شروع ہو گیا. آپ دیکھیے کہ کل ہماری پراپرٹی کی قیمت گر جائے گی. کوئی اگر ہمیں یہ خبر دے دے، جس جگہ آپ کا پلاٹ ہے وہاں نالے کا پانی آ جائے گا، وہاں پہ گورنمنٹ سڑک بنائے گی، راتوں رات سودے بازی کر کے اس پلاٹ کو بیچنے کی کوشش کریں گے، کیا میری آپ کی ان تمام چیزوں کی قیمت گرنے والی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ خیر من الدنیا وما فیہا. پھر آپ دیکھیے کہ فرق ہے، اس دنیا میں بھی گھر چاہیے نا، زمینیں چاہیے، مکان چاہیے، سب کچھ چاہیے ضرورت کے لیے، کیا جنت میں نہیں چاہیے؟ مسئلہ آپ دیکھیے کہ پاکستان کے ایک گاؤں میں آپ کے کئی ایکڑ زمین ہوگی نا، آپ اس کو بیچیں گے نا تو ناروے میں ہو سکتا ہے آپ 4 مرلے کا گھر لیں، کیونکہ یہاں کی ویلیو زیادہ ہے. جب دنیا کے ایک کونے سے نکل کر دوسرے کونے میں جاتے ہیں تو ویلیو بدل جاتی ہے. جب میں اور آپ اس دنیا سے ہٹ کر اگلی دنیا میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم سب کو بداہدہ والی آنکھ چاہیے کہ جنہوں نے نفع کا سودا کیا، جنہوں نے 200 کھجوروں سے بھرا ہوا، بلکہ 600 کھجوروں کے درختوں سے بھرا ہوا باغ اللہ کو دے دیا، جنہوں نے اپنا گھر تک اللہ کو دے دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں رہنا نہیں ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی گھر لیتے ہیں، کوئی پلاٹ لیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ سر چارجز ہوتے ہیں، خرچے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ اللہ سے کوئی سودا کرتے ہیں نا، کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کے مزید مواقع بھی دیتا ہے اور کبھی کبھی آزمائشیں بھی آنے لگتی ہیں. اور جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں آپ جمتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا دل اور جماتا رہتا ہے. اور سب نہیں دو، مما رزقناکم، اولاد، مال، سکلز، ساری تھوڑی مانگتا ہے، کچھ تو اللہ کو دو. آپ دیکھیں، ہم اپنی چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہم ان کو اپنا پوزیشن سمجھتے ہیں. جس دن اس کو اللہ کا سمجھیں گے، اس دن بات جو ہے وہ سمجھ آئے گی. لیکن اب انسان کی طبیعت پہ یہ بات بہت بوجھ بنتی ہے. ہمیشہ انسان کی دل ہوتا ہے کہ مجھے کچھ دینا نہ پڑے. تو اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ شاید تمہیں ابھی سمجھ نہیں آیا، یہ کسی فقیر کی صدا نہیں ہے، یہ کس کائنات کے مالک کی طرف تم دے رہے ہو، یہ تمہارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، وہ تو خود بادشاہ ہے. اگلی آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، ایک آیت میں 10 جملے ہیں، 30ویں پارے کی 2 سے 3 صورتیں اس ایک آیت کے برابر میں. ابو منظر کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی عظمت علی آیت کون سی ہے، تو کہا آیت الکرسی. آپ نے دعا دی کہ اللہ تمہیں یہ علم مبارک کرے. قرآن پاک کی کوہان سورت بقرہ ہے اور سورت بقرہ کی کوہان آیت الکرسی ہے. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان یہ بات سکھا کر گیا تھا کہ اگر تم رات کو آیت الکرسی پڑھ لو تو ساری رات شیطان تمہاری طرف نہیں آئے گا. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی جادو ہے، کوئی ٹونا ہے، اس میں کچھ ہے؟ آ کے دیکھیے گا. 25 نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، اسماء الحسنیٰ، اس ایک سورت کے اندر ہیں. اور ادھر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ آیت الکرسی حقیقت میں ایک نگینہ ہے. اگر آپ اپنے اس سے پیچھے والی آیتیں دیکھیے کہ ابھی تک ہم سورت بقرہ کے 18 رکوع پڑھ چکے ہیں، جس میں خطاب بنی اسرائیل سے تھا. اس کے بعد 22 رکوع اور ہیں، 22 رکوع ہیں، جس میں خطاب مسلمانوں سے ہوگا. بیچ میں یہ ایک آیت الکرسی ہے. بالکل ایک ترازو بنا لیں، ایک طرف بنی اسرائیل، ایک طرف مسلمان. یہ بالکل ایسے جیسے آپ ایک بڑا خوبصورت سا نگینہ لیتے ہیں، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے سٹون، آپ کہتے ہیں اب اس کے ارد گرد ذرا ایک بڑا سانچہ بنا دو. بیچ میں نگینہ ہے، ایک کال ادھر ہے، جیسے ایک کڑا نہیں ہوتا، خول ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ سیکیور ہو جائے. تو جب تک مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نہیں سمجھیں گے، بات نہیں بنے گی. اور سورت بقرہ جو سورت الامتین ہے، 2 امتوں کی سورت ہے، تو لہٰذا ایسی سورت جو ہے جس میں 2 امتوں کا ذکر ہو، بیچ میں اگر اس رب کی بات نہ ہو تو پھر بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کا ٹاپک عقیدہ ہے، کس طرح سے دل و دماغ میں کھویا ہوا عقیدہ عمل کی صورت میں ڈھلتا ہے. آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا میں بات ہوئی عمل کی. عمل کرنا مشکل لگتا ہے، کس کے لیے آسان ہے؟ جب توحید واضح ہو. آپ اسی چیز پہ مال لگاتے ہیں جس چیز کی آپ کو قدر ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے. اس کے ایک ایک جملے کو اپنے دل پر محسوس کیجئے گا. یہ آپ کے میرے مالک کا تعارف ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے، اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے. وہ خالق ہی کیا جو سو جائے، اور وہ الہی کیا جس کو اونگ آنے لگے. اب دیکھیں، جب ہم کام کر کے تھکتے ہیں نا تو اونگنے لگتے ہیں، اللہ تو تھکتا ہی نہیں، کیونکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا. اپنی چیز کو سجاتے سنوارتے ہوئے ہمیں تھکن ہوتی بھی کوئی نہیں ہے. سچی بات ہے، اپنے گھر کو جتنا مرضی سجائیں کوئی احسان نہیں ہے. کسی کے ساتھ جا کے گھنٹہ بھی محنت کام کر رہے ہیں تو شاید 10 دفعہ سوچیں گے کیوں گئی. اللہ کا چونکہ اپنا ہے سب، تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اون رکھتا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ یعنی سفارشیں لوگوں نے انبیاء کرام کی سمجھ لیں کہ شاید ہم اپنے نبیوں کی سفارش سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تمہارا اپنا عمل کام آئے گا. پیچھے ہم نے بات کی، دیکھیے آپ دنیا میں اس کو اس طرح سمجھیے، سفارش کیسے ہوگی کہ جیسے آپ کسی بھی پروگرام کی تقریب اسناد میں شہر کی کسی معروف ہستی کو بلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ آ کر ہمارے کامیاب ہونے والے اسٹوڈنٹس کو گفٹ دے دیجئے. اب مجھے بتائیے، جو گیسٹ آف آنر ہے کیا وہ چوز کرتا ہے کس کو گفٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا؟ نہیں، پہلے سے لسٹ تیار ہوتی ہے، وہ آتے ہیں اور گفٹ پکڑاتے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے انبیاء کرام چونکہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، ساری زندگی وہ اللہ کے رستوں میں محنت کرتے ہیں، لیکن دنیا میں ان کو وہ پروٹوکول نہیں ملا جو حقیقت میں ان کو چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے سٹیج میں ان کو بہترین طریقے سے وہ پروٹوکول دے گا کہ آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو جنت کی دعوت دے دیجئے، آپ اس کو جنت کی طرف بلا لیجئے، آپ اس کو ادھر دے دیجئے. اور کچھ نہ کچھ عمل میں جب کمی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ وہ کمی پھر پوری کروا دے گا. تو یاد رکھیے کہ کچھ لوگ شفاعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ہوگی نہیں، یہ بھی غلط ہے، اس کو شفاعت باطلہ کہتے ہیں. کچھ کہتے ہوگی لیکن ہر بات ہی سفارش سے ہوگی، یہ بھی بات نہیں ہوگی. اصل بات کیا ہے کہ آپ اور میں اپنا عمل کریں، پھر کمی رہ گئی، پھر کوئی بیشی ہو گئی، پھر کچھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کر دیں گے خیر. مشرکین مکہ لات منات کی سفارش کی بات کرتے تھے، یہود جو تھے وہ نبیوں کی سفارش کی بات کرتے تھے، آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے آج تک شرک جتنا پھیلا ہے نا وہ ایسی چیزوں میں پھیلا ہے. وجہ کیا ہے کہ جب لوگ اس قسم کے شرک میں لوگوں کو رکھتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو لے کر ان چیزوں کی طرف انسانوں کی سوچ جاتی ہے. تو ہم سب کا عقیدہ اس بارے میں واضح ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ خوب جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے. یعنی جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے. کیا پتہ چلا کہ اللہ سے تو کچھ نہیں چھپا ہوا، وہ تو دور سے ہر چیز کو ایسے ہی دیکھ رہا ہے، اس کے لیے آگے پیچھے کا کوئی تصور نہیں. لیکن میں اور آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. ہم گیس تو کر سکتے ہیں لیکن ہم شور نہیں ہیں. اللہ کو سب پتہ ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، وہ اس سے بھی واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی. یعنی کوئی اس کے علم میں سے کچھ احاطہ کر ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. آپ دیکھیے دنیا میں بہت بڑی بڑی شخصیات گزریں جن کو بہت کچھ ملا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، لیکن کس نے دیا؟ اگر نیوٹن سے آپ متاثر ہوتے ہیں تو نیوٹن کا علم کس نے دیا؟ آئنسٹائن کی خوبیاں کس کی تھیں؟ اگر آپ دیکھیں ارسطو اور بکرات کو فلاسفر کہا جاتا ہے تو یہ کس نے دیا؟ امام بخاری کو حدیث کا علم کس نے دیا؟ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ کو کس نے علم کا شوق دیا؟ ہر خوبی کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. انسان کا یقین کرے کوئی کمال نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے لفظ جب وہ موتیوں کی طرح جڑنے لگتے ہیں اگر اللہ کسی سے گلوانا چاہے. اور اگر اللہ آپ کی زبان سے کچھ نکلوانا نہ چاہے، کتابیں جتنی مرضی رٹی ہوں عین وقت پہ منہ بھی نہیں کھلے گا. تو جب میرا آپ کا یہ عقیدہ ٹھیک ہوگا نا پھر ہمیں بات سمجھ آئے گی، ادروائز بات سمجھ آتی نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہاں دیکھے گا کہ سنبھالی ہے اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو، اس کا صحیح ترجمہ یہی ہے. بعض لوگ اس کے اوپر بہت کچھ مختلف باتیں کرتے ہیں، تو اصل میں اس کرسی کا ترجمہ کرسی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جب کسی چیز کے لیے کوئی بات کہہ دے تو ہم اس کو بغیر کسی تاویل کے مانیں گے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور ان کی نگہ بانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. آپ دیکھیے کہ اس ایک آیت کو پڑھنے کے بعد دل کیا کہتا ہے، میں اپنا سب کچھ اس پہ لگا دوں. جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا آپ اس پہ نچھاور ہونا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کیا ہو جو میں اس کو دے دوں، اللہ کو تو کچھ نہیں چاہیے مجھ سے آپ سے، لیکن ہم اپنے دل کے پیارے جذبات کے تحت جب اپنے مالک کو پہچان جاتے ہیں نا، تو پھر ہم کہتے ہیں اے اللہ تو بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان پیچھے ہوتا ہے، ہائے مصیبت، پھر نہ کوئی کچھ کہہ دے، یہ پھر مولوی صاحب نے اعلان کر دیا چندے کا، یہ پھر کوئی انہوں نے نیا پروجیکٹ شروع کر دیا، پھر پیسے لگائیں، اب پہلے دیا تھا اب کدھر ہے، اب کیا ضرورت تھی۔ بعض دفعہ شیطان اتنی بری باتیں منہ سے نکلوا دیتا ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو کڑواہٹ ہونے لگے۔ لیکن یاد رکھیے، جس کو اللہ کی قدر ہوگی وہ اللہ کے دین پر دل کی خوشی سے لگائے گا، وہ اللہ کے راستے میں اپنے بچوں کی خوشی سے زیادہ لگائے گا۔ ایک بچے کی شادی پہ 50,000 روپے کا ایک ہال 2-3 دن میں لوگ لے لیں، کبھی کوئی برا نہ کہے گا۔ آپ اللہ کی اچھی بات کے لیے کچھ ذرا سی اچھی کوشش کر کے دیکھیے، 10 لوگ جن کا کوئی سروکار بھی نہیں ہوگا وہ پوچھیں گے اس کی کیا ضرورت تھی، اس لیے کہ اللہ کی قدر نہیں ہے۔ انسان جس چیز کی قدر کرتا ہے نا، جس سے محبت کرتا ہے، اسی پر مال لگاتا ہے۔ اس لیے اب اس سے اگلا پورا حصہ جو سورت کا آئے گا نا، آپ دیکھیں گے وہ سمجھ ہی اس کو آئے گا جس کو آیت الکرسی سمجھ آ گئی۔ اگر مجھے آپ کو آیت الکرسی سمجھ نہیں آئی، تو ہم ایک پینی بھی اللہ کے راستے میں دل کی خوشی سے نہیں دیں گے۔ ہم زکوٰۃ بھی رو دھو کے ہی دیں گے، توڑ پھوڑ کے ہی دیں گے، ڈوریوں اور موتیوں کا وزن کاٹ کے ہی دیں گے، نئے پرانے سونے کا ریٹ پوچھ کے ہی دیں گے۔ اور جب ایک دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر اس کے بعد ایک انسان لے لے کے پھرتا ہے، ایکسیپٹ کر لو۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے لوگ پھرتے ہیں، ہم سے کچھ قبول کر لیں، اور جن کو کوئی خود مانگے، جن کے پیچھے جو خود سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیا جائے، لوگ ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ خود سے پوچھیے، میں بھی پوچھتی ہوں، کیا مجھے آیت الکرسی سمجھ آ گئی ہے؟ جب اللہ کی قدر آ گئی تو اس کے بعد، تو پھر اس کے بعد اور کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ اس لیے اب اگلا حصہ یہاں سے تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اسلام میں خرچ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ صدقہ دینا۔ صدقہ کیا ہے؟ سچائی۔ کیوں خرچ کیا جائے؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے انسان اپنے عقیدے کی سچائی ثابت کرتا ہے۔ آئی لو یو مائی گاڈ، او اللہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، اس کا صدق ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا صدقہ، یہ صدق سے ہے، صدق کہتے ہیں سچے کو۔ آئی ایم سیریس، آئی ایم سنسیئر، او اللہ میں آپ کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہوں، اللہ تعالیٰ میں اپنی ذات پہ 10 دفعہ سوچوں گی لیکن میں آپ کے راستے میں نہیں سوچوں گی۔ اور اس طریقے سے ایک انسان جب اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو سچا کرتا ہے نا، تو اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اور صدقے کی کیا قسم ہے؟ صدقہ ہم تو کہتے ہیں صرف کالے بکرے کا ہوتا ہے، پھر مرغی کا ہوتا ہے، پھر انڈے کا ہوتا ہے، پھر مسروں کی دال کا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے جمعرات ضروری ہے۔ کل معروف ان صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ کسی کی طرف اسمائل دینا، کسی دکھی دل کے اوپر ہاتھ رکھ دینا صدقہ ہے۔ آپ کا اپنے بچوں کو کھانا کھلانا صدقہ، اپنے شوہر کے لیے کھانا پکانا صدقہ، شوہروں کا کمائی کر کے آنا صدقہ، یہ سب کچھ صدقے کی قسمیں ہیں۔ ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے کہ وہ گھر کی صفائی کو بھی صدقہ دیتا ہے۔ آپ کسی جانور کے لیے پانی کا ایک چھوٹا سا برتن رکھ دیتے ہیں چھت کے اوپر، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمائے کسی نے بیج ڈالا اور اس بیج میں سے، فصل میں سے کچھ لوگ کھا گئے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بعض دفعہ آپ خود اپنی چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو لہٰذا اب اس ساری آیتوں کو، یہ جو جتنی بھی بات ہو، اس کو شعور میں رکھتے ہوئے اگر میں اور آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے آپ کو دعوت دیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر دوسری چیز آئے گی، جہاں جہاں آئے گی اینڈ پہ انشاءاللہ آپ کو اس ساری چیز کا ریکیپ کروا دوں گی۔ کتنے لوگ اس وقت اپنے دل کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی ذات کے بندے ہیں، اتنی بڑی اللہ کی بڑائی محسوس کریں۔ چند سیکنڈ لے لیجئے، احساس دلائیں خود کو، کہاں بیٹھی ہوں، کس کے لیے بیٹھی ہوں، کس کی کلاس میں ہوں، کس کی کتاب میرے سامنے ہے، کس کی باتیں مجھے سکھائی جا رہی ہیں، کس کا بنایا، کس کی پیدا کی ہوئی بندی ہمیں پڑھا رہی ہے، کون ہماری مدد کر رہے ہیں۔ یقین کریں اللہ والی نظر لے کے تو دیکھیے، آپ کو صحراؤں میں پھول کھلتے ہوئے دکھیں گے۔ میرے آپ کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن عام طور پہ مشاہدے کی بات ہے کہ لوگ اس اللہ کی قدر نہیں کر پاتے۔ لوگوں کو اللہ کی وہ ویلیو نہیں محسوس ہوتی جو کہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اب اگلی آیتوں میں کچھ رکاوٹوں کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی قدر کیوں نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ چند آیتیں اکٹھی پڑھ کے پھر اس میں جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گی۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نہ نماز پڑھنے پہ مجبور کیا جائے، نہ پردے پہ، نہ سود پہ، تو لکھ لیجئے دین میں داخل ہونے کے بعد. اب کوئی زبردستی کیسے نہیں ہے، اب تو زبردستیوں کا نام ہی دین ہے. یہ جملہ ہے دین میں داخل ہونے سے پہلے. کیا لا اکراہ فی الدین، آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ نے کبھی دوسروں کو اسلام کی دعوت زبردستی نہیں دی. کیوں زبردستی نہیں؟ اس لیے کہ قد تبین رشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے چھانٹ دی گئی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یہاں کس کی بات ہے؟ حقیقت یہ کہ یہ فطرت کی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے ساتھ فطرت کے اوپر آتا ہے. اس بچے کو اندر سے پتہ چلتا ہے کہ رب ایک ہے، لا الہ الا اللہ. کبھی مشرکین مکہ نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ سورج، چاند، ستارے ہمارے بتوں نے بنائے ہیں. شرک سارا ہوا ہی الوہیت میں تھا، ربوبیت میں کسی نے شرک نہیں کیا. وہ کہتے تھے بس یہ بت ہمارے اللہ کے راستے کے مددگار ہیں. بالکل اسی طرح یہاں بات سمجھا دی گئی کہ انسان کے راستے کی رکاوٹوں میں کیا ہے. جب ایک انسان اللہ کا بننا چاہتا ہے نا، تو اس کے راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے نا، وہ اس کا نفس ہوتا ہے. یہ جو طاغوت ہے، طغیانی سے سرکشی، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے راستے سے روک دے، یہ سرکشی ہے. سب سے پہلے تو انسان کا اپنا نفس ہے، اندر کی چیز ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے، دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ باہر کی. سب سے پہلے تو آپ خود کو تیار کر رہے تھے اس کلاس میں آنے کے لیے، رائٹ؟ پہلے تو آپ کی اپنی سستی نہ ختم ہوئی، پہلے تو آپ کو خود لگا بہت مصروف ہوں، ابھی بہت دیر ہے. خیر، ہمت کر کرا کے اس نفس کے بت کو توڑا، جہاد بن نفس کیا. اب آپ اٹھے، جو ہی آپ اللہ کی طرف بڑھیں گے نا، تو باہر کے بت شروع ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھے، مال سب سے بڑا بت ہے. لکھ لیجئے آج کے پورے پارے، جو خاص طور پہ یہ سورہ بقرہ کا اینڈ ہم سنیں گے نا، یہ ہمیں سب کو اس چیز کا احساس دلائے گا کہ سب سے بڑا بت جو اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے نا، میرے آپ کے، وہ مال ہے. اس کی پھر بدلی ہوئی شکلیں ہیں. کبھی مال کمانا جس کو جاب کہتے ہیں، کبھی مال سنبھالنا جس کو دنیا کہتے ہیں، کبھی اس مال والے گھر کو خوبصورت دیکھنا، پھر اسی طرح مال یا میل و میلن کہتے ہیں، مائل ہونا، ٹو انکلائن سم تھنگ. تو جب آپ اس چیز کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کو پیچھے کرتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ دین اتنی خوبصورت چیز ہے، پھر لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ خوبصورت درس بھی سن لیتے ہیں ہم لوگ، ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم نے دو پارے بھی پڑھ لیے، لیکن عملی طور پہ ہم کیوں نہیں آگے آتے؟ کیونکہ فمن یکفر بالطاغوت نہیں ہو پاتا. خیر، کر کر کے اللہ اللہ کا حکم دے لے کر ہم جب یہ سب کر لیتے ہیں تو پھر نیکسٹ سٹیپ شروع ہوتا ہے، معاشرہ ہمارے سامنے آتا ہے. پھر ہر بندہ ہم سے حق مانگتا ہے، بچے حق مانگتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آ کے کہتے ہیں ممی آپ ہمیں وہ ٹائم نہیں دیتی. گھر کے نوکر کہتے ہیں باجی اب آپ گھر کو اس طرح نہیں دیکھتی. ساس صاحبہ بھی کہتی ہیں، ہسبینڈز بھی کہتے ہیں. ہم بازاروں میں جائیں کسی کو پرواہ نہیں ہے. ہم کھانا بازار سے کھلواتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا. آپ ذرا سے اللہ کے راستوں میں ذرا سی محنت کرنے لگیں، ہاں جی پہلے بچے پالو، جی گھر کدھر ہے، جی یہ گرم روٹی کدھر ہے. تو انہی طاغوتوں سے نبٹنے کا علاج بتایا جا رہا ہے. باقی رہ گئی، جب آپ مسلمان ہو کے اسلام میں آ گئے پھر ماننا پڑے گا. دیکھیے، آپ ناروے میں رہتے ہیں، کیا ناروے ایک مہذب ملک ہے؟ الحمدللہ. کیا نالوے ایک لاس ہے؟ بالکل ہے. ہر اچھے ملک کے قوانین ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے گاڑی بھی کہیں نہیں کھڑی کر سکتے، رائٹ؟ تو جب کسی ملک کے قانون اچھے ہیں تو اللہ کا دین، وہ بھی تو ایک قانون ہے نا، اس کی پابندیاں پھر کیوں چھپتی ہیں؟ اس کو بھی ایڈمائر کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مانو. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ریلیجن از یور پرسنل میٹر، اس کو بڑا بڑا کر کے کاٹ دیں. مذہب کبھی بھی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا دین دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارا باہر نکلنا، گھومنا پھرنا لوگوں کو دکھتا ہے. آپ نماز تو گھر کے اندر پڑھتی ہیں، لیکن جو آپ باہر لوگوں سے ڈیل کرتی ہیں، لوگوں کو تو وہ دکھتا ہے. تو لہٰذا دین پہ عمل ضرور ہوگا.